ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ہے جو میں
انہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يرجع اليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل آتاه الله مالا فينفقه في سبيل الله فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. حضرات محترم، یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح کتابوں میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑی جامع حدیث ہے، اس میں اسلام کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اجتماعی زندگی سے لے کر انفرادی زندگی تک، اور اخلاق و کردار سے لے کر معاملات تک، اور معیشت سے لے کر حکومت تک اور سیاست تک، اور عبادت سے لے کر روزمرہ کے معمولی حالات و واقعات تک، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ جامع حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ سات قسم کے افراد اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. آئیے ایک ایک کر کے ہم ان کا ذکر اور تذکرہ دیکھیں اور پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لیتے چلے جائیں کہ ہم میں سے کون ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں. ہر ایک اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میرے اندر یہ صفت موجود ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس درجے کی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اسے پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ تعالی اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کہیں کوئی سایہ اور کوئی چھاؤں نظر نہیں آئے گی، ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ اللہ تعالی کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس میں ہر شخص جا کر پناہ نہیں لے سکے گا، اس میں وہی شخص جا سکے گا اور اسی کو پناہ ملے گی جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. تو اس دن اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اجازت دے گا؟
خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں طویل و عریض مملکت اسلامیہ کے ایک دور دراز علاقے میں ایک چرواہا روز اپنے ریوڑ کو چراتا تھا. وہ دیکھتا تھا کہ ایک بھیڑیا روز اس کے ریوڑ کے قریب سے گزرتا ہے، مگر اس کی بکریوں پر حملہ کرنے کی جرت نہیں پاتا. ایک روز اچانک بھیڑیے نے ریوڑ پر حملہ کر دیا اور ایک بکری کو اٹھا لے گیا. چرواہا یہ دیکھ کر رونے لگا اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جب دوسرے چرواہے نے یہ دیکھا تو اس نے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. چرواہے نے جواب دیا کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، کیونکہ عادل اور منصف حکمران کے ہوتے ہوئے بھیڑیا ان بکریوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا. ایسے ہی حکمران کا رتبہ اسلام میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی بہت بلند ہے. وہ زمین پر مسلمانوں کی جان مال اور عزت اور آبرو کا محافظ، ان کا امام، اور آسمانوں میں اللہ کا محبوب بندہ ہے.
پہلے نمبر پر فرمایا امام عادل، عادل حکمران، عدل و انصاف کے ساتھ حکم چلانے والا شخص. امام کا معنی حکمران، لیڈر، قائد، رہنما ہوتا ہے. ہم جو اپنی مسجد میں امام مسجد مقرر کرتے ہیں آج کل تو ہمارے ہاں وہ تصورات ہی سارے ختم ہو گئے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات اور انسان کا اسلام کا بنیادی نظام ہی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. ورنہ یہ امام مسجد کی اصطلاح جو لی گئی ہے تو یہ بھی اس لیے کہ امام بھی قائد اور رہنما ہوتا ہے اور جس طرح نماز کے اندر ہم اس کی اقتداء کرتے ہیں اور ہمارا لیڈر ہے ہمارا رہنما ہے اس کی جو حرکت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم حرکت کرتے ہیں. اس سے اگر آگے بڑھ جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اتنا اہتمام ہوتا ہے اس کی اطاعت کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفاء راشدین کے دور میں اور سلف صالحین کے زمانے میں جو سیاسی رہنما ہوتا تھا وہی مسجد میں امامت بھی کرتا تھا. اور یہی مطلوب ہے کہ جو جس محلے اور بستی کا قائد اور رہنما ہے وہی اس محلے اور بستی کی مسجد کا امام ہو. مگر ہم نے دور انحطاط میں اس بات کو فراموش کر دیا اور امام کا کوئی مقام و مرتبہ باقی نہ رہا, صرف نام رہ گیا کہ وہ امام ہے, پیش امام ہے, مسجد کا امام ہے, مگر اس کی باقی ساری کی ساری جو خصوصیات تھیں اس کا سارا مقام جو تھا اسے ہم نے فراموش کر دیا. تو امام حکمران ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور وہ امام اس انداز کے تھے کہ بدر کے میدان کا کمانڈر بھی وہ تھا, احد کے میدان کے اندر بھی اپنی فوجوں کی کمان وہی کر رہا تھا اور مسجد نبوی کی پانچوں نمازوں میں وہی امام ہوتا تھا. یہی معاملہ تمام خلفاء راشدین کا تھا. عدل کرنا اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند اور محبوب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حکمران کے بارے میں بڑی بشارتیں سنائی ہیں. اور جس طرح عدل کرنا بہت بڑی نیکی ہے, اسی طرح سے ظلم کرنا اور عدل کا انکار کرنا یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا, امرت لاعدل بینکم, مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف اور عدل کروں. اور ہر حکمران کو یہی حکم دیا گیا ہے, ہر حکمران کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے. اور حکمران کے بھی بہت درجے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم آپ میں سے ہر ایک یہ خیال کر رہا ہوگا میرے بارے میں تو یہ پہلی صفت نہیں ہے کیونکہ میں تو حکمران نہیں ہوں, تو صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ان کے بارے میں نہیں. بہت سے درجے ہیں حکمرانوں کے. کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, ہر ایک نگران اور حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. آپ اپنے گھر کے اندر حکمران ہیں, آپ کا جو مقام و مرتبہ معاشرے میں ایک مخصوص طبقے کے اندر ہے جہاں آپ کی بات سنی اور مانی جاتی ہے, برادری کے اندر, محلے گلی کے اندر, تنظیم کے اندر, تو وہاں پر آپ حکمران ہیں اور ان معاملات میں آپ کو عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر آپ عدل و انصاف نہیں کرتے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو امام عادل یہ حکمران بھی ہے جو باقاعدہ سیاسی لحاظ سے ایک ملک کی زمانے میں اقتدار سنبھالے ہوئے ہے, اور بدرجہ اتم وہی اس سے مراد ہے. مگر مفہوماً ہر وہ شخص اس کے اندر شامل ہے جس کو کوئی نہ کوئی اختیار اور اقتدار کسی نہ کسی جگہ حاصل ہے, اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ان کے حقوق کس طرح سے ادا کیے. تو آن حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اور قرآن مجید نے یہ حکم نازل کیا کہ لوگوں کے درمیان عدل کروں. اب دیکھیے عدل آن حضور نے کس طرح سے کیا, بے شمار مثالیں ہیں سیرت نبوی کے اندر, جگہ جگہ, قدم قدم کے اوپر. ابھی پچھلے دنوں میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا, آپ نے بھی یہ واقعہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا. میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا کہ جنگ بدر کے واقعات میں یہ واقعہ نظر سے گزرا کہ آن حضور کے چچا عباس کافروں کی فوج میں تھے. بدر کی جنگ میں عباس بن عبد المطلب کافروں کی فوج میں تھے اور جنگ میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد پھر گرفتار بھی ہو گئے. تو 70 آدمی جن کو پکڑ کر مدینے لایا گیا تھا ان میں آن حضور کے چچا عباس بھی تھے. اور جب ان کو لا کر مسجد میں جنگی قیدیوں کے بارے میں آن حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مسجد میں رکھو, ان کو کھانا کھلاؤ خود اگرچہ بھوکے ہو, جن کے کپڑے پھٹ گئے ہیں ان کو نئے کپڑے دو خود اگرچہ ننگے رہو, ان کو کپڑے پہناؤ, ان کی جان تمہارے ہاتھوں میں اب محرم اور محترم ہے, ان میں سے کسی کی جان نہیں لی جا سکتی, اب یہ ہماری حفاظت میں ہے, لیکن ان میں سے کسی کو بھاگ کے بھی مت جانے دو, اگر ان میں سے کوئی ایک بھاگ کے چلا جائے تو یہ اسلامی ریاست کی کمزوری ہوگی, لہذا ان کو بیڑیاں پہنا دو, کیونکہ تم تھکے ہوئے ہو پیرا نہیں دے سکو گے, تو ان میں سے کوئی کھسک جائے گا, بھاگ جائے گا, ایک بھی بھاگ گیا تو پوری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ وہاں سے جنگی قیدی بھاگ آیا ہے اور یہ ہماری کمزوری ہوگی. لہذا ان جنگی قیدیوں کو بیڑیاں پہنا دی گئیں اور مسجد کے صحن میں رات کو سونے کے لیے ان کو لٹا دیا گیا. اور پہرا دینے والے صحابہ پہرا دے رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں قیام فرما تھے, تھکے ہوئے تھے, لمبی جنگ, لمبے سفر سے آئے تھے, ایک بڑی کٹھن منزل اور بڑی کٹھن گھاٹی عبور کر کے آئے تھے, اور تھکاوٹ کے باوجود آن حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی, بے چین تھے, بے قرار تھے, کروٹیں بدل رہے تھے. جو صحابی آپ کے گھر کے قریب پہرا داروں میں سے پہرا دے رہا تھا, اس نے آن حضور کی بے قراری کو دیکھا تو آن حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نیند نہیں آ رہی. فرمایا کہ ہاں مجھے نیند نہیں آ رہی. تو عرض کیا کہ کیوں, آپ تھکے ہوئے بھی ہیں اور رات کا وقت بھی ہے, آپ کو کیوں نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ وہ مسجد کے صحن سے عباس کے کراہنے کی آواز آتی ہے, وہ زخمی تھے بہت شدید, عباس کے کراہنے کی آواز آتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے. یہ تقاضا بشری تھا, یعنی دیکھیے اب یہ عدل کرنے والا وہ انسان, اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو عدل کر سکتا تھا ہم نہیں کر سکتے. وہ ماں فوق الفطرت اس لحاظ سے نہیں تھا کہ اس کے بھی رشتے دار تھے اور رشتے داروں کی تکلیف اسے بھی پہنچتی تھی, اس کا بھی جسم گوشت پوست کا تھا اور اسے بھی زخم لگتے تھے تو تکلیف پہنچتی تھی, اسے بھی بھوک لگتی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی تھا, بہت بلند اس کا مقام, بہت بلند اس کے درجات, مگر وہ انسانوں میں سے تھے اور انسانی تقاضے اور انسانی فطرت کی سارے دائیے اور جذبات ان کے اندر بھی تھے. ان کا دھڑکتا ہوا دل, وہ بھی دکھ محسوس کرتا تھا, ان کو بھی غم لگتا تھا. تو کہا کہ میں عباس میرا چچا ہے اور چچا باپ کے برابر ہوتا ہے اور وہ زخمی ہے اور اس کے کرانے کی آواز آتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے. تو صحابی نے یہ بات سننے کے بعد جا کے حضرت عباس کی بیڑیاں اتار دی اور اس کے بعد عباس سو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے کرانے کی آواز نہیں آئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, اور باہر نکل کر آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے عباس, کیا اب کرہنے کی آواز نہیں آ رہی؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی بیڑیاں اتار دی. پوچھا کیا سب کی بیڑیاں اتار دی؟ بنو مخزوم, بنو امیہ, بنو عدی, بنو تمیم, سب خاندانوں کے لوگوں کی بیڑیاں اتار دی. کہا کہ نہیں, باقی کسی کی تو نہیں اتاری. فرمایا کہ یہ تم نے ظلم کیا, یہ عدل کے خلاف کام کیا, یا میرے چچا کو بھی بیڑیاں پہنا دو یا سب قیدیوں کی بیڑیاں اتار دو. یہ مجھے جو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ تقاضا بشری ہے, لیکن یہ عدل کرنا یہ میرا منصب ہے اور مجھے عدل کرنا ہے, لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے. امام عادل, سب سے پہلا شخص جسے پکارا جائے گا وہ انصاف کرنے والا حکمران ہوگا, اور دنیا میں بہت کم حکمران نکلیں گے جو انصاف کر کے گئے ہوں گے, بہت قلت قلیل ان لوگوں کی تعداد ہے. خلفاء راشدین نے بھی بالکل اسی راستے کو اختیار کیا. اپنے اوپر اگر کوئی مقدمہ ہو گیا ہے, اپنے بارے میں کوئی بات آ گئی ہے تو عدالت میں حاضر ہو گئے ہیں, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, کسی کے بارے میں بھی. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں, وہ امام عادل ایسا عظیم امام تھا کہ حج کے موقع پر عالمی عدالت لگتی تھی اور اس میں سب لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا. سب سے پہلے خلیفہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا تھا کہ لوگوں میں انسان ہوں, تمہارے معاملات کا نگران ہوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی اور زیادتی ہو گئی یا کسی کے بارے میں تو آئے اور اپنا انتقام لے لے. میرے گورنروں میں سے کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے انتقام لے لو, میرے بیٹوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے انتقام لے لو, میرے گورنروں کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے کوئی زیادتی کی ہے تو ان سے انتقام لے لو. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں اسی عالمی عدالت میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں جب امیر المومنین عدالت لگائے بیٹھے تھے تو ایک عام کسان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا, امیر المومنین, آپ کا مصر کا گورنر جو ہے اس کے بیٹے نے میرے اوپر زیادتی کی ہے اور میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ ہوا تھا, اور اس فیصلے کے مطابق گورنر کے بیٹے نے کسان کے بیٹے کو کوڑے مارے تھے, اور کسی جرم پر نہیں, محض اپنے شہزادے اور گورنر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے. دونوں نے گھوڑے دوڑائے, کسان کے بیٹے کا گھوڑا آگے بڑھ گیا اور گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. گورنر کے بیٹے کو غصہ آ گیا اور اس نے کوڑے مار دیے. اب یہاں عالمی عدالت میں امیر المومنین نے فیصلہ سنایا, اور یہ ہے عدل. صرف عدل لکھا ہوا کتاب میں موجود نہیں ہے, لکھا ہوا تو ہر ملک کے دستور کے اندر ہے. عدل دھرتی کے اوپر چلتا پھرتا نظر آئے, یہ عدل ہے. تو وہاں پر عدل کیا گیا, اور کسان کے بیٹے کے ہاتھ میں کوڑا دینے کے بعد کہا کہ یہ گورنر کا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے, اس لیے ممکن ہے تجھے 10 آدمیوں کے سامنے کوڑا مارا ہو, یہاں لاکھوں آدمیوں کے سامنے تو کوڑا ہاتھ میں لے اور اپنا انتقام لے لے, مگر منصف تو خود ہے آج اس وقت کہ جتنے زور کا کوڑا اس نے مارا تھا اس سے زیادہ زور کا کوڑا مارے گا تو اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. اور کسان کا بیٹا کوڑا مار رہا تھا اور گورنر کے بیٹے کی پیٹھ پہ کوڑا لگ رہا تھا، اور انصاف کرنے والا وہ امام عادل پھر یہ فرما رہا تھا کہ ولدتہم امہاتہم احرارن فکیف استعبدتموہم، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا ہے، تم نے ان کو غلام کیسے بنا لیا، کس نے تمہیں اختیار دیا کہ تم ان کو غلام بنا لو؟ ایک عدل یہ ہے، اور ایک عدل وہ ہے جو آج کل یو این او کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوا چارٹس کی صورت میں موجود ہے، خوبصورت چارٹ لگے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے ملکوں کے دستور کے اندر اور ان کی کتاب قانون کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مگر وہ دھرتی پر نظر نہیں آتی. وہاں امام عادل وہ امام صرف ان باتوں کو لکھ کر مطمئن نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے اوپر عمل کر کے اور لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کر کے وہ سمجھتا کہ اب میں بری ذمہ ہوا. امام عادل، عادل حکمران، اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، گئے گزرے دور میں بھی مسلمان حکمرانوں کے درمیان اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں.
جوانی کا دور زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جب انسان کو اس کی مرضی کے خلاف مشکل ہی سے کوئی کام کرنے پر راضی کیا جا سکتا ہے. اس دور میں ہی اس کا نفس بھی سب سے زیادہ سرکش ہوتا ہے، شاید اسی لیے جوانی میں اللہ کی اطاعت و بندگی اور عبادت کا اجر زیادہ ہے، اور ایسے ہی انسان کی قدر و قیمت زمین پر بھی سب سے زیادہ ہے. بقول اقبال، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ، شباب جس کا بے داغ سرب ہے کاری.
دوسری اللہ کے نبی نے جو صفت بیان کی، دوسرا فرد جس کے بارے میں تذکرہ کیا، فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی بہاریں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزار دی. اور یہ جوانی کا دور یہ بڑا اہم دور ہوتا ہے، یہ فیصلہ کن دور ہوتا ہے. اس میں آپ نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کے لیے بھی آپ کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون آپ کو نیکی پر لے جاتا ہے، اور نیکی کے راستے پہ آپ کو جہاں تک آپ پہنچنا چاہیں پہنچا دیتا ہے، اور برائی کے راستے پر جانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کی یہ جوانی اور جوانی کا یہ دور اور اس کی قوتیں اور توانائی اور صرف ہو جاتی ہیں اور آپ وہ کام کر گزرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم دور ہے جوانی کا دور، اور جوانی کے دور میں بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو عیش و عشرت کا زمانہ ہے، ابھی تو ہم دنیا کی عیش و عشرت کر لیں اور جب ذرا بوڑھے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر نیک بن جائیں گے. اور ریٹائر کب ہوں گے اور بوڑھے کب ہوں گے اس کی بھی کوئی مدت متعین نہیں ہے، اور وہاں اس زندگی کے اس لمحے تک پہنچنے کی فرصت اور مہلت ملے گی اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، کب یہاں سے اٹھا لیا جائے گا کچھ کوئی نہیں جانتا. بوڑھے بیٹھے منتظر رہتے ہیں اور جوان ان کے دیکھتے دیکھتے اٹھ جاتے ہیں. تو آن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن پکارے گا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میری عبادت میں گزار دی تھی، میری اطاعت میں گزار دی تھی، وہ آئے اور عرش کے سائے میں جگہ پا لے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر وہ جوان تھے، اور ان نے اپنی جوانیاں اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی تھی. اور جوانی کے زمانے میں ایک بہت اچھی بات کہی فارسی میں ایک شاعر نے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار. کہ جوانی کے وقت میں توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے در پہ جھک جانا، بغاوت و سرکشی چھوڑ دینا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے اور پیغمبروں کے راستے پر چلنے والوں کا شیوا ہے. اور بڑھاپے کے اوپر جو آدمی اٹھا رکھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو نیک بن جاؤں گا، تو فرمایا کہ بوڑھا ہونے کے وقت میں تو بھیڑیا بھی جب شکار نہیں کھیل سکتا، شکار نہیں کر سکتا، بھاگ دوڑ نہیں سکتا، تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بھیڑیا بھی بڑھاپے میں پرہیزگار بن جاتا ہے. اب اس سے یہ معنی اور مفہوم مت لیجئے کہ اگر جوانی میں توفیق نہیں ملی تو آپ بڑھاپے میں کیا نیک بننا، نہیں، جب بھی موقع ملے تو نیک تو بن جانا چاہیے، مگر اس میں حسن و خوبی اور درجے کی بلندی اور عرش عظیم میں سائے کا مقام یہ تو اسی کو ملے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا. اور نوجوان، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں، جمعیت طلبہ عربیہ کی صورت میں ہمارے نوجوان اس ملک میں الحمدللہ اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. ان تعلیمی اداروں میں جہاں کا ماحول انتہائی فاسقانہ اور انتہائی فساد زدہ ہے، ان اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں. یہ واقعی قابل صد مبارک باد ہیں نوجوان، بشرطے کہ اپنی جوانی کی گزاری ہوئی یہ مقدس اور پاکیزہ بہاریں جوانی کے بعد عملی زندگی میں داخل ہونے کے موقع پر بھی اس کو اپنے دامن کے ساتھ لگائے رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں. لیکن اگر جوانی گزارنے کے بعد پھر آخر میں اس راستے کو چھوڑ دیا تو گویا خود بخود ہی اپنی فصل کو اجاڑ دیا، اپنے باغ کو کاٹ دیا، اپنے گھر کو آگ لگا دی، اپنا سرمایہ اڑا دیا اور پھونک دیا. لیکن اگر اس کو محفوظ رکھا تو یقیناً قیامت کے دن یہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑا سرمایہ ہوگا.
مسجد اسلامی تہذیب کا مرکزی مقام ہے. حقیقی اسلامی معاشرے میں تمام افعال کا سرچشمہ یہی مسجد ہوتی ہے اور مومن کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے.
تیسرا خوش قسمت انسان، رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یرجع الیہ. فرمایا وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل اٹکا ہوا ہے، معلق ہے، مسجد سے نکلتا ہے دل مسجد ہی کے اندر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر واپس پلٹتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے کیونکہ اس کا دل وہاں ہے. اب مسجد کے ساتھ دل معلق ہونا اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ آدمی ہر وقت 24 گھنٹے مسجد ہی کے اندر بیٹھا رہتا ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد میں سے وہ نکلتا ہے پھر واپس آتا ہے، دنیا بھر کے کاموں کے اندر وہ جا کر حصہ لیتا ہے، اپنی روزی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے، گھر کے سارے ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، معاشرے کی طرف سے اس پر جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتا ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر جا کر گم نہیں ہو جاتا. گھر میں جا کر بال بچوں کی محبت میں بالکل اس مسجد کو فراموش نہیں کر دیتا، دل مسجد ہی کے اندر اس کا لٹکا ہوا ہے، خیال رکھتا ہے. مصروفیت کا وقت ہو، تفریحات کا وقت ہو، دلچسپیوں کا کوئی موقع ہو، دل اس کا مسجد کے اندر ہے. اور عین اس لمحے جب مسجد سے پکارنے والا پکارتا ہے یا پکارنے کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کا بے قرار دل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف اسے لے جاتا ہے اور وہ مسجد میں آ جاتا ہے. رجل قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. مسجد کی آبادی، اس کی اینٹیں لگانا اور اس کا پلستر کرنا اور اس میں قالین بچھانا، یہ بھی مسجد کی آبادی میں حصہ لینا ہے، مگر مسجد کی اصل آبادی یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے اوقات میں آپ ہر وقت موجود ہوں، ذکر اللہ سے مسجد کو آباد کریں، تلاوت قرآن پاک سے مسجد کو آباد کریں، اپنے سجدوں سے مسجد کی چٹائیوں کو آپ آباد کریں، یہ مسجد کی آبادی ہے. اور ایسا آدمی جو مسجد کی آبادی میں لگا رہتا ہے، مسجد کی تعمیر بھی اسی کا حصہ ہے، کیونکہ مسجد کی تعمیر بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ کے دین کی محبت ہے، اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور مسجد کے اندر آنا، آ کر بیٹھنا اور اس نیت کے ساتھ آ جانا کسی لمحے بھی کہ اگرچہ نماز کا وقت نہیں ہے مگر وضو کیا اور تحیت المسجد کے دو نفل پڑھ لیے، تحیت الوضو کے دو نفل پڑھ لیے اور مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اور مسجد، ہاں حضور نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجد سے محبت کرتا ہے اور مسجد کے ساتھ ہر وقت وہ مصروف رہتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، واقعی وہ ایماندار آدمی ہے. تو مساجد ہماری آج کل ویران ہو گئی ہیں، بڑی بڑی مساجد لوگ بناتے ہیں اور حدیث کی روشنی میں اس انداز میں بعض لوگ مسجد بناتے ہیں کہ ہماری مسجد ان لوگوں کی مسجد سے بڑی ہو جائے، ہماری مسجد ان لوگوں کی مسجد سے اونچی ہو جائے، ہماری مسجد کے قالین اس مسجد کی قالین سے زیادہ قیمتی ہوں، ہماری مسجد کے کمکمے اس سے زیادہ بڑے اور زیادہ روشن ہوں. یہ مساجد کی تعمیر میں اس انداز کا تفاخر، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. مساجد کی آبادی میں یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہماری مسجد میں 5 وقتہ نماز میں مسجد بھری ہوئی ہو نمازیوں سے، اور نہیں بھرتی تو فکر مند ہو جائے نمازی، کیوں نہیں بھرتی، اس کے گرد و نواح میں کتنی آبادی ہے، کیوں مسجد کی طرف نہیں آتی، اس بات کی فکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے آن حضور نے ایک ضمانت کے طور پر ہمارے سامنے پیش فرمایا.
اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے آپ سے کہا کہ غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے مگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا. رفیق رسول نے جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں ہرگز نہ چھوڑتا. اخلاص کا یہ منفرد منظر محض اللہ کی محبت ہی پیش کر سکتی ہے. اسی کا ذکر کرتے ہوئے حافظ ادریس نے کہا،
چوتھا آپ آن حضور نے ارشاد فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ، کتنی عظیم بات ہے اور کتنی جامع حدیث ہے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محض اللہ کی خاطر، کوئی اور لالچ نہیں ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی محبت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور وہی محبت کے جذبات لیے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ ہی ملاقات اور محبت کے ساتھ ہی ایک دوسرے سے جدائی۔ بھائیو اور بزرگوں، آپ خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ آپ یہاں آج جو آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی محبت رجلان تحابا فی اللہ کے زمرے میں آتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ جماعت کسی اور بنیاد پر قائم نہیں ہوئی، یہ پنجابی سندھی کی بنیاد پر نہیں، راجپوت گجر اور جاٹ کی بنیاد پر نہیں، یہ کالے اور گورے کی بنیاد پر نہیں، یہ مذہبی اور سیکولر کی بنیاد پر نہیں، یہ اللہ کے دین کی خاطر، ساری قوم کو دین کے اندر لانے کے لیے، سیکولر جو ان کے لیے بھی آپ کی دعوت ہے کہ سیکولرزم کو چھوڑو اور آؤ اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کے دین کی خاطر آپ نے جماعت بنائی ہے، کسی فرقہ واریت کے لیے نہیں، کسی نسلی عصبیت کے لیے نہیں، کسی لسان اور زبان اور علاقے کی بنیاد پر نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی حبل اللہ المتین کی بنیاد پر آپ نے یہ جماعت بنائی ہے۔ آپ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو تحابا فی اللہ کی بنیاد پر ہیں، آپس میں اسی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ارشاد فرمایا کہ ساری دوستیاں انسانوں کی ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، دوستوں کو بھول جائیں گے، بلکہ دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، جن کی دوستی دنیا میں اللہ کی خاطر تھی، وہ اس دن بھی دوست ہوں گے۔ اور وہاں آن حضور نے ایک حدیث میں اس کی تشریح بیان فرمائی، کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا اور فرمائے گا تجھ سے تیرے ایک دوست کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں جسے دنیا میں تم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر تیرا اور اس کا دل ایک ساتھ دھڑکتا تھا، تم دونوں ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے تھے، حالانکہ آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو آؤ تمہیں تمہارے دوست سے ملاقات کروائیں۔ اور دور مشرق کا ایک انسان دور مغرب کے ایک انسان سے مل رہا ہوگا اور اسے بتا رہا ہوگا کہ ہاں دنیا میں تیرے ساتھ محبت کرتا تھا اللہ کی خاطر۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، اس زمانے میں تو صحابہ کرام کو حضور نے یہ بات بتا دی تھی اور ان کا ایمان تھا اس بات کے اوپر اور وہ بڑے جلیل القدر لوگ تھے، آج کے دور میں تو آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک شخص سید مودودی کی پھانسی کی سزا پر کیوں تڑپ اٹھتا ہے، کیوں وہ وہاں سے تاریں بھجواتے ہیں، سید مودودی کو تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی، رشتہ داری بھی نہیں ہے، زبان بھی بالکل مختلف ہے، پڑتی ہے تو مراکش میں ایک آدمی کیوں بے چین ہو جاتا ہے، کیا اس کا تعلق ہے؟ یہ تحابا فی اللہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے والے لوگ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں، دنیا کے دوسرے خطے میں اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش اور جدوجہد کرنے والے انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ملاقات کروائے گا ان دو افراد کی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی خاطر، رجلان تحابا فی اللہ۔ اور ایک حدیث میں تو حضور نے اس کی تشریح یوں بھی بیان کی، آپ نے فرمایا کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک یہ صفت پیدا نہ ہو جائے، کیا صفت؟ من اعطى للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی کی، اللہ کی خاطر کچھ دیا اور اللہ ہی کی خاطر روک لیا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو تکمیل ایمان کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کی جائے، اگر اللہ کی خاطر محبت نہیں ہے، کسی اور وجہ سے لوگوں کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں ہیں، تو پھر وہ دنیا کی یاریاں ہیں جو قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اللہ کی خاطر محبت تو وہی ہے جس میں کوئی غرض اور کوئی لالچ نہ ہو، صرف اللہ کے دین کا رشتہ لوگوں کو جوڑ دے۔ یہ چوتھی صفت تھی۔
نفسانی خواہشات کو انسان کے خمیر میں رکھا گیا ہے، مگر اسلام نے اس کو بے لگام نہیں چھوڑا، جوانی، صحت اور ناجائز نفسانی تسکین کے لیے بے محابہ مواقع کے باوجود جو پاک دامن رہے اس کے اجر کے کیا کہنے۔ دور جدید کے فسق و فجور اور لذات نفس کی فراوانی کے تناظر میں ایسے شخص کی بیش قیمتی کا تذکرہ حافظ صاحب کی زبان میں۔
اس کے بعد پانچویں صفت آن حضور نے بیان فرمائی، رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ دیکھ لیجئے کتنی جامع صفات چلی آ رہی ہیں آنکھوں کے سامنے۔ فرمایا وہ آدمی جسے کوئی عورت جو بڑی خوبصورت ہو اور بڑے حسب و نصب والی ہو وہ برائی کی دعوت دے دے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس کے لیے برائی کا موقع ہو اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے. یہ سنت یسری ہے جسے کوئی خوش قسمت ہی ادا کر سکتا ہے کہ کوئی خاتون خوبصورت بھی ہو اور صاحب حیثیت بھی ہو اور وہ برائی کی دعوت دے اور اللہ کا وہ بندہ برائی میں پڑ جانے کی بجائے اپنی پاک دامنی کو بچاتے ہوئے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی دیکھ لے گا، یہ نہیں کہ پکڑے جائیں گے، بلکہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہی مرحلہ آیا تھا اور عزیز مصر کی بیوی نے انہیں برائی کی طرف دعوت دی تھی، قالت ہے تلک، دروازے بند کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ آ ادھر میری طرف آ. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. یوسف صدیق جس کی پاک دامنی کی پھر قسمیں کھائی گئیں، اس نے اپنے آپ کو اس نازک اور مشکل گھڑی میں اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت کسی کو حاصل ہو تو وہ برائی سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان بڑا کمزور ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جیل کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جب گواہیاں دی جا چکی تھیں ان کے بارے میں کہ یہ بالکل پاک دامن ہے، اور عورتوں نے کہا کہ اسے ہم نے ورغلانے کی کوشش کی مگر یہ نہیں کسی کی جال میں نہیں آیا، تو اس وقت میں جیل کے دروازے پہ کھڑے ہوئے جب وزارت کی پیشکش ہو رہی تھی تو اللہ کا وہ بندہ یوں اس بات کو بیان کرتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃن بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں بڑا پاک دامن ہوں اپنی ذات کے بل بوتے پر، میں تو اللہ تعالی ہی کی رحمت سے برائی سے بچا ہوں. اور نفس امارہ تو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے سوائے اس کے جسے اللہ بچا لے، جس پر میرا رب رحم کر دے. تو اس وقت میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا پاک دامن ہوں، میری گواہیاں دی گئی ہیں، بلکہ کہا یہ میرے اللہ کا احسان تھا، میں نے اس وقت میں اپنے آپ کو بے بس پا کر اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا تھا، اور میرے رب کا رحم تھا، اس کا انعام تھا میرے اوپر کہ اس نے مجھے برائی سے بچا لیا. تو یہ مخلوط محفلیں، یہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ آزادانہ خلط ملط ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو برائی کی طرف لے جاتی ہیں. تو جس اسلام نے اس برائی سے انسان کو روکا اور اس کی بہت بڑی سزا مقرر کی ہے، اس نے اس سے پہلے اس جانب جانے والی ساری پگڈنڈیوں کو بھی بند کیا ہے تاکہ انسان کسی غلط راستے پر نہ چل نکلے. لیکن کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو بندہ مومن کی شان یہی ہے کہ اس کی آنکھیں جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا تصور کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے. انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں.
آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہ تھا جو اس نے کھا کر ضائع کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے امر کر دیا. مگر اس کے لیے انفرادی معاملات میں لوگوں کی مدد کے دوران نیک نیتی اور پردہ پوشی شرط ہے.
اس کے بعد چھٹی صفت جو اللہ کے نبی نے بیان کی وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، زیادہ یا کم جتنا بھی مال اس کا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، اور اپنے اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اور اسے خفیہ رکھتا ہے، اس کا اعلان نہیں کرتا، اس کا اشتہار نہیں چھاپتا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا، اور فرمایا اس انداز میں خرچ کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ نے جو کچھ کسی کو دے دیا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیا. یہ بطور مثال ایک استعارہ ہے اس بات کے لیے کہ آدمی بالکل اس کا کہیں اظہار نہ کرے، حتیٰ کہ انتہائی معتمد ساتھیوں کے سامنے بھی اظہار نہ کرے. کسی حاجت مند کو اگر دیا ہے تو مثلا اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے سامنے بھی اظہار کر دیا تو پھر یہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا وہ بائیں ہاتھ کو پتہ چل گیا. اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اجتماعی کاموں کے لیے جب خرچ کرنا ہو ان تبدو الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر صدقات اور اعانتیں اور چندہ کسی اجتماعی کام کے لیے ہے جس میں کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تو وہ کھل کر بھی اگر دے دیا جائے اس میں حرج نہیں ہے. اس کو بھی اگر کوئی آدمی چھپا کر دینا چاہے تو ٹھیک ہے، چھپا کر دے دے، اظہار نہ کرے، خاموشی سے اس انداز میں دے دے کہ پتہ بھی نہ چلے کس نے دیا تھا. لیکن اگر اس کا اعلان ہو جاتا ہے اجتماعی کاموں کے لیے اس میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو کسی آدمی کی عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ نہیں، دوسرا یہ کہ اس انداز میں دینے سے بہت سارے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے اور نیکی کی ترغیب بھی بہرحال ایک اچھی چیز ہے. ہاں حضور نے اجتماعی کاموں کے لیے جب کبھی لوگوں سے کہا تو عموماً لوگوں نے کھلے عام لا کر اپنی اعانتیں پیش کی، اور جب کبھی کسی شخص کی امداد مقصود تھی تو لوگوں نے خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں اس کی مدد کی اور کسی کو پتہ نہیں چلا. تو یہاں جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے ایک فرد کسی دوسرے فرد کی مدد کرتا ہے اور خفیہ طور پر مدد کرتا ہے، اس کا اعلان نہیں کرتا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا، اس لیے کہ اس آدمی کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. اسلامی معاشرے کا ہر آدمی خواہ غریب سے غریب کیوں نہ ہو، اسلام چاہتا ہے کہ وہ خوددار ہو، اس کی خودداری موجود رہے، وہ باعزت و باغیرت آدمی رہے. اور اس انداز میں جب کسی آدمی کی طرف بار بار اشارہ کیا جائے معاشرے میں کہ وہ فلاں سے مدد لیتا ہے یا فلاں اس کو مدد دی تھی، تو یقیناً ایک عزت والا آدمی جو ہے اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں صحابہ کرام کا طرز عمل بھی یہ تھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کر دیتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. اور بعد کے زمانے میں بھی تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ایسے واقعات ملتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ نے تاریخ میں ایک نام سنا ہوگا، بڑا معروف نام ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. یہ تابعین کے دور میں تھے، انہوں نے بڑا علمی ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے بہت بڑے، اور اپنے دور میں ان کی مجلس حدیث، سماع حدیث کے لیے جو لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ بہت بڑی مجلس ہوتی تھی. جہاں کہیں سفر کے دوران بھی وہ پہنچ جاتے تھے اور لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں یا کسی سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ہر جگہ لوگ منتظر رہتے تھے کہ کب وہ آئیں گے اور کب ہم ان کی مجلس میں بیٹھ کر حدیث سنیں گے. آج جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. ہمارا یہ اجتماع جو ضلع ملتان کا اجتماع ہے، ضلع ملتان اور ضلع لودرا کا اجتماع ہے، اس میں بہت سی وجوہات رہی ہوں گی کہ لوگ کم آئے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا، مگر آپ ذرا دیکھ لیجئے اپنے گرد و نواح میں کہ ہمارے اجتماعات میں یا سماع حدیث کے لیے ہمارے ہاں کیا صورتحال ہو گئی ہے. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو بالکل راستہ بھٹک گئے ہیں، تحریک اسلامی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس بات کے داعی ہیں کہ ہم حق کے علمبردار ہیں اور حق کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا حال آپ دیکھ لیجئے. یہ دو اضلاع کا اجتماع ہے جو آج اس مسجد میں میرے سامنے آپ حضرات بیٹھے ہیں. وہاں عبداللہ بن مبارک جاتے تھے اور سفر میں کسی دور دراز کی بستی میں پہنچے ہیں اور قیام کیا ہے، رات کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، لوگوں کو پتا چلا ہے اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا ہے. ایک مرتبہ رقہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام تھا جہاں وہ ہمیشہ قیام کیا کرتے تھے. تو اس جگہ پر جب پہنچے، سرائے میں ان کا قیام ہوتا تھا، لوگوں کی مجلس لگ گئی، لوگوں نے حدیث سننا شروع کی، سوال پوچھنا شروع کیے، اور وہاں ایک نوجوان ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اس روز وہ حاضر نہیں ہوا. یعنی اس لحاظ سے وہ ان کا شاگرد بھی تھا کہ ان کی مجلس میں ان سے حدیث اس نے سنی تھی. جب نہیں نظر آیا تو پوچھا اس کے بارے میں، بھئی وہ نوجوان نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ اسی سرائے میں ملازم تھا اور یہاں ہر وقت موجود رہتا تھا. کسی نے ان کو بتایا جی کہ اس نے کسی سے قرض لے لیا تھا اور قرض کی رقم ادا نہیں کر سکا، اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ دے دیا اور اسے جیل میں بند کر دیا. اب قرض ادا کرے گا تو جیل سے نکلے گا، ورنہ وہ جیل میں بند ہے. کہا اچھا، مجلس برخاست ہوگی، لوگ چلے گئے. رات ہوئی، اپنے معاون کو، اپنے ساتھی کو، اپنے سیکرٹری کو بلایا جو ان کے ساتھ سفر پر جاتا تھا، اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے پاس کتنی اشرفیاں ہیں. اس نے حساب لگایا تو اس نے بتایا جی کہ اتنی ہیں. اس کا قرض بھی اس کے برابر ہی تھا. کہا اچھا تم ایسا کرو، ہم یہ سفر ملتوی کرتے ہیں، تم جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ وہ قرض ہاں کون ہے، اور اس نوجوان کا قرض جا کر اس کو ادا کر دو، اور اسے کہو کہ اسے کل جیل سے چھڑوا دیں. وہ پتا کرتا کرتا پہنچا اس کے دروازے پہ، اسے پوچھا کہ بھائی تم نے فلاں آدمی سے پیسے لینے؟ اس نے کہا ہاں. کتنے پیسے ہیں؟ اتنے پیسے ہیں. اس نے کہا یہ لو، یہ اس کا قرضہ ہے، وصول کرو، گن لو، اور کل اس کو جیل سے رہا کروا دینا. اس نے کہا بہت اچھا، میں کل صبح اس کو جیل سے رہا کروا دوں گا. واپس آیا، آ کر حضرت شیخ کو بتایا کہ جی میں قرضہ ادا کرایا ہوں، قرض خواہ کو رقم دے آیا ہوں، اس نے وعدہ کر لیا کہ میں کل صبح اسے چھڑا دوں گا. کہا چلو رختے سفر باندھو. کہا حضور اس وقت؟ کہا ہاں اسی وقت سے رختے سفر باندھ لو. کہا جی کیوں؟ اس لیے کہ کل جب وہ رہا ہوگا اور ہمیں یہاں دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ ہم نے اس کا قرضہ ادا کیا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے آئے اور اسے یہ احساس ہو کہ میں نے اس کا قرض ادا کیا ہے. چلو اسی وقت رختے سفر باندھو، رات کو منہ اندھیرے نکل جاؤ یہاں سے. اسی وقت رختے سفر باندھا اور وہاں سے چلے گئے. یہ دیکھیے جو حدیث کے اندر جو فرمایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو کچھ دے دیا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا دیا ہے اور کہاں دیا ہے. یہ مثالیں ہیں.
تنہائی میں اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو مومن کی نجات کا ضامن ہے. اس کی تشریح حافظ ادریس کی زبانی سنیے.
ساتویں صفت جو بیان کی گئی آخری صفت وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. قیامت کے دن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور اپنے گناہوں پہ نظر ڈالنا یہ ابرار اور اتقیا کا کام ہے, یہ متقی لوگوں کی صفت ہے. تنہائیوں میں بیٹھنا, اپنا جائزہ لینا, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے تمہیں بلایا جائے. تو یہ صفت جو ہے, یہ دیکھیے کتنی عظیم صفت ہے کہ انسان رات کے کسی پہر میں اٹھ بیٹھا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, ہو کا عالم ہے, انسان ہے اور اس کا رب ہے, اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے, سب پردے ہٹ گئے ہیں, سب فاصلے مٹ گئے ہیں, اور بندہ اپنے داغدار دامن کو پھیلائے اور اپنے ان دھبوں کے اوپر نظر کیے, آنسو بہا رہا ہے اور اس کے وہی آنسو اس کے دھبوں کو دھو رہے ہیں, اور یہی آنسو ہیں جو داغدار دامن کو دھو دیتے ہیں. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا قطرتان حبیبتان الی اللہ من الدنیا و ما فیہا, اللہ تعالیٰ کو دو قطرے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں. قطرت دم من جسد شہید و قطرت دم من عین مذنب, دو قطرے اللہ تعالیٰ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں, ایک شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ کہ وہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اور مغفرت پہلے ہو جاتی ہے, اور دوسرا گناہگار کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ کہ وہ دامن میں بعد میں جذب ہوتا ہے مگر مغفرت پہلے ہو جاتی ہے اور گناہ پہلے دھل جاتا ہے. یہ آنکھ سے بہنے والا آنسو بڑا قیمتی آنسو ہے. یہ تنہائیوں میں کبھی یہ کیفیت طاری ہو جائے تو پھر اس کی ایک لذت بھی ہوتی ہے, اس کی ایک کیفیت بھی ہوتی ہے, اور انسان خود محسوس بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے کتنا قریب پہنچ گیا ہے اور اس کی رحمت اس کے کتنی قریب آ گئی ہے. دل کے اوپر ایک سکینت نازل ہو جاتی ہے, اطمینان قلب انسان کو ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے بارے میں اور گناہگاروں کے بارے میں اور ان کی توبہ کے بارے میں بہت تفصیلات بیان فرمائی. فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون, سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین لوگ وہ ہیں کہ خطا ہو جائے تو توبہ کریں. اور توبہ کیا ہے؟ توبہ ندامت کے یہ آنسو جب ساتھ ہوتے ہیں, ندامت کے ان آنسو کے ساتھ جب انسان توبہ کرتا ہے واقعتاً وہ توبہ توبہ تنسو ہے, ایسی توبہ جو گناہوں کو بالکل دھو ڈالتی ہے. التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. میرے دوستو اور بزرگو, یہ سات صفات ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنی جامع حدیث ہے, اس میں سارے انسانی زندگی کے پہلو آگے ہیں, انفرادی سے لے کر اجتماعی تک, معاشرتی سے لے کر سیاسی تک, اور معاشی اور اقتصادی سے لے کر بین الاقوامی تک, ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں. ایک جامع حدیث ہے جو ہماری پوری زندگی کو محیط ہے, معاملات بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر ان میں سے کتنی صفات کس درجے کی ہیں. سب سے پہلی کہ عدل کرنے والا حکمران, دوسری اللہ کی عبادت میں گزارنے والا نوجوان, اللہ کی عبادت میں اپنی نوجوانی گزارنے والا نوجوان, اور تیسرا مسجد کے ساتھ لٹکے ہوئے دل والا انسان, اور چوتھا اللہ کی خاطر محبت کرنے والا اور اللہ کی خاطر نفرت کرنے والا, اور پانچواں اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھنے والا اور برائی کے مواقع مل جانے کے باوجود اللہ سے ڈر کر برائی کو روک چھوڑ دینے والا, اور چھٹا مالدار آدمی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور چھپ چھپ کے خرچ کرتا ہے, اور ساتواں جو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ سات صفات ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبذله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
سماع و بصر اپنے قیام سے آج تک 70 سے زائد کیسٹیں پیش کر چکا ہے، قرآن کا درس ہو یا حدیث کا، رمضان المبارک کے پروگرام ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انقلابی ترانے ہوں یا بچوں کے کیسٹ، اہم موضوعات پر یادگار خطابات ہوں یا تاریخ اسلام کے واقعات، سماع و بصر ہر میدان میں پیش پیش ہے. اردو کے علاوہ سندھی، انگریزی اور پشتوں میں بھی سماع و بصر کی کیسٹ مقبول عام ہیں. سماع و بصر عنقریب نئے کیسٹ پیش کر رہا ہے. سید مودودی رحمت اللہ علیہ رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی آواز، ان کا پیغام، ان کی جد و جہد، ان کی دعوت، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت آج ساری دنیا میں گونج رہی ہے. سماع و بصر سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کو ان کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہے. سیرت کا پیغام.
ایک ایک حدیث کے متعلق یہ جانچ سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد رائے سے آئی ہے یا ناقابل اعتماد رائے، وہ متصل سند کے ساتھ آئی ہے منقطع سند کے ساتھ آئی ہے. اتنے معتبر طریقے سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پہنچے ہیں، اور پھر حالات کس طرح پہنچے ہیں؟ آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات، لوگوں کے بعد کے حالات بھی، یہ بھی کہ آپ تجارت کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے، یہ بھی کہ آپ اپنے گھر میں رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے، یہ بھی کہ اپنی بیوی بیویوں اور بچوں کے ساتھ آپ کو کیا برتاؤ کیا سلوک تھا، یہ بھی کہ اپنے محلے والوں کے ساتھ آپ کو کیا سلوک تھا، یہ بھی کہ آپ نے لوگوں کو کس اخلاق کی تعلیم دی، کس چیز سے روکا، کس چیز کو ہوتے دیکھا منع کیا اور کس چیز کو ہوتے دیکھا منع نہیں کیا، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں.
سود کے بغیر جدید دور کی ریاست کا معاشی نظام نہیں چل سکتا، کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ جاننے کے لیے دور حاضر میں اسلامی معیشت پر کام کرنے والے پروفیسر خورشید احمد کی زبانی سنیے. بلا سود مالیاتی نظام.
یہ سود کی جو چار موٹی موٹی شکلیں، سودی قرضہ افراد کے ذریعے سے، ہو ساہوکار ہو، اور سودی قرضہ انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے، خواہ وہ بینک ہو یا کوئی دوسرا ادارہ، اور سودی کاروبار افراد کے درمیان، اور سودی معاملہ فرد اور حکومت یا حکومت اور حکومت کے درمیان. یہ چاروں شکلیں ربا کے تحت آتی ہیں. شریعت کی نگاہ میں چاروں حرام ہیں، اور جب تک ہم ان چاروں سے اپنی معاشی زندگی کو پاک نہیں کر لیتے، ہم ربا سے پاک معیشت قائم نہیں کر سکیں گے.
ہر اسلامی تحریک کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اللہ کے جن بندوں تک دعوت پہنچائی ہے ان میں سے ہر ایک کو اس کا مجاہد بنانے تک کے مراحل کیسے طے کریں. شیخ محبوب علی مخصوص زیرو بم کے ساتھ.
ہمارے لٹریچر میں جو کمپلیکس ہیں ان کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں، چاہے وہ اسلام مجاہدیت ہو، چاہے بناؤ بگاڑ ہو، چاہے سلامتی کا راستہ ہو، چاہے پل بات ہو، یا دعوت اسلامی کے بنیادی نکات کے مطالبات ہو، کوئی بھی کتاب آپ لے لیں ان سب میں محض جماعت امینی شرکت کی دعوت نہیں ہے بلکہ ایک انسان کو اللہ کی بندگی اور غلامی اور اسلام کو سوچ سمجھ کر شعوری طور پر اختیار کرنے کی بات کی ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ایک پارٹی میں شرکت کی دعوت دینا اور ایک دعوت کو پیش کرنا اور پھر دعوت کے ذریعے سے بندے کو قریب جانا, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور وہ فرق کس طرح سے پڑتا ہے؟ وہ اس طرح سے پڑتا ہے کہ ایک آدمی کے ذہن کی بنیادیں کچھ بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں.